اللهم انا نرغب اليك في دوله كريمه تعز بها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وجلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القران الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. صلوات برادران عزیز و خواران محترم، آیات ولایت موضوع ہے اور یہ اس سلسلے کی دوسری مجلس ہے. ثنا کلام میں آیت نمبر 257 سورہ بقرہ کی مسلسل تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے. ارشاد پروردگار ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی سرپرست ہے صاحبان ایمان کا، جو ایمان لائے جن میں ایمان قبول کرنے کی صلاحیت ہے اللہ ان کا ولی اور ان کا سرپرست ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی تک لے آتا ہے، وہ انہیں اندھیرے میں بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑتا. والذین کفروا، اور وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے بھی اولیاء ہیں مگر ان کے اولیاء طاغوت ہیں، طغیان پر آمادہ، سرکشی پر آمادہ، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں روشنی کی طرف جانے نہیں دیتے. اگر وہ روشنی کی طرف جانے لگے تو کھینچ کر انہیں اندھیروں کی طرف لے آتے ہیں، انہیں بھٹکنے کے لیے تنگ گلیوں میں، تاریک گلیوں میں، تاریک راہوں پر چھوڑ دیتے ہیں. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اولئک اصحاب النار، یہ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، کہ جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ہمیں اتنا سمجھ میں آ گیا کہ جو اللہ کی ولایت کو قبول کرے وہ روشنی کا مسافر ہے، اور جو اللہ کے مقابلے پر طاغوت کی ولایت کو قبول کرے وہ آگ کو قبول کرنے والا ہے. اب اگر اللہ کے مقابلے پر ابلیس آ جائے تو ابلیس طاغوت ہے، اگر ابراہیم کے مقابلے پر نمرود آ جائے تو نمرود طاغوت ہے، اگر موسیٰ کے مقابلے پر فرعون آ جائے تو فرعون طاغوت ہے، اگر مصطفیٰ کے مقابلے پر ابو جہل آ جائے تو وہ طاغوت ہے، اور مولا کے مقابلے پر جو آ جائے وہ سب طاغوت ہے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. یعنی مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں، معیار یہی ہے کہ جو خدا کی ولایت کی ذرا سی بھی سرپرستی کو قبول کرتا ہے تو پھر وہ روشنی کا مسافر ہے، مگر جو مقابلے پر آ جائے تو پھر اس کا انجام وہی ہوگا جو پروردگار نے بیان فرمایا کہ اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور ایسے آگ والے ہیں کہ جہاں پر ان کا ٹیمپریری اکوموڈیشن نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ چند دنوں کی آگ چکھنے کے بعد ان کو چیک آؤٹ کرنے کا موقع دیا جائے، ان کا مستقل چیک ان ہے، یہ مستقل ہوٹل میں رہیں گے اور وہاں کی جو ضیافتیں ہیں پھر وہ ان کے منتظر ہیں، وہ اسی سے استفادہ کریں. جب دنیا میں ایسوں کو اپنا سرپرست بنائیں گے تو آخرت میں انجام اس سے مختلف نہیں ہو سکتا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. جو آیت خاص طور پر آج کی حد تک میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ سورہ حجرات کی ہے. ظاہر ہے کہ جب موضوع آیات ولایت ہے تو وہ آیتیں کہ جو قرآن مجید مختلف مقامات پر موجود ہیں اور جن کا کچھ بھی رب ولایت کے حوالے سے ہو سکتا ہے، انہیں ہمیں ڈسکس کرنا ہے. سورہ حجرات قرآن مجید کا 49واں سورہ ہے، 49 چیپٹر. اور حجرات کہنے کی وجہ یہ ہے، حجرے کی جمع حجرات، حجرہ کمرے کو کہہ دیجیے، مکان کو کہہ دیجیے، اسی کی جمع ہے حجرات. اور چونکہ پیغمبر اکرم کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ جس کو پروردگار عالم نے اس سورہ کے اندر ڈسکس کیا. دیکھیے سورہ حجرات بہت سی اخلاقی تعلیمات لیے ہوئے, پیغمبر اکرم کا پروٹوکول کیا ہونا چاہیے سورہ حجرات نے بیان کیا. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات, یہ وہ لفظ ہے کہ جو آیت کے اندر پروردگار عالم نے استعمال کیا کہ یقیناً وہ لوگ, ان الذین ینادونک من وراء الحجرات, جو حجرات کے پیچھے سے اے حبیب آپ کو آوازیں دے رہے تھے, اکثر ہم لا یعقلون, ان میں سے اکثر وہ ہیں کہ جن کے پاس عقل نہیں ہے. یعنی آپ ذرا غور فرمائیے برادران عزیز, کے اندازہ ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم کو کیسی بدتمیز قوم سے واسطہ پڑا تھا. یعنی آپ نام جو بھی ان کا رکھ لیں مگر خود قرآن مجید انہیں یہ کہہ رہا ہے کہ اکثر ہم لا یعقلون, کہ ان میں سے اکثر وہ ہیں کہ جن کے پاس عقل نہیں ہے. تو یا یہ کم عقل ہیں یا یہ بے عقل ہیں, دونوں صورتوں میں پروردگار عالم نے کوئی تعریف نہیں کی ہے. میں نام نہیں لے رہا لیکن یقین جانیے کہ اگر آپ چیک کرنا چاہیں تو صحیح بخاری میں جا کر دیکھیے کہ کون کون سے بڑے نام موجود تھے کہ جن کی پروردگار عالم نے یہاں مذمت فرمائی ہے. اور ابن تیمیہ نے کہ جن کے افکار کو محمد ابن عبد الوہاب نے لے کر پھر وہابیت کے فرقے کی تشکیل کی تھی, اگر ابن تیمیہ کی کتابیں ہی دیکھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے بھی نام بنام تصریح کی ہے کہ یہ کن افراد کا ذکر ہو رہا ہے. میں نام نہیں لے سکتا, ظاہر ہے کہ ہماری تو مجبوری ہے, مگر نام میں کیا رکھا ہے, اوصاف تو آپ کے سامنے واضح ہے. یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جتنے بدتمیز آپ کے تصور میں آ سکتے ہیں وہ سب کے سب یہاں پر پروردگار عالم کا مقصود ہے. ارشاد ان الذین ینادونک, اے حبیب وہ کہ جو آپ کو آواز دے رہے ہیں, انہیں اتنا احساس نہیں ہے کہ انتظار کریں کہ پیغمبر اکرم جب خود سے تشریف لے آئیں گے تو ہم اپنا مدعا بیان کر دیں گے. یعنی انہیں مخاطب کرنے کی تمیز نہیں ہے, انہیں پکارنے کا سلیقہ نہیں آتا. اور یہی اگر آپ سورہ حجرات کے آغاز میں دیکھیں تو آپ کو ملے گا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والوں اگر واقعا ایمان لا چکے ہو تو اتنا تو سمجھو کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو. ولا تجہروا له بالقول, ایک تو ان کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو. ولا تجہروا له بالقول, اور نبی کو ویسے مت پکارو, کجاہر بازکم لبازن, کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. یعنی میں اپنے الفاظ میں کہوں, اگر تم جیسا ہوتا تو ہم اجازت دے دیتے, اگر یہ تم جیسا ہوتا تو ہم اجازت دے دیتے, لیکن یہ تم جیسا نہیں ہے, تم اس جیسے نہیں ہو, لہذا خبردار تمہاری آواز بھی پست ہونی چاہیے اور تم ویسے پکارنے کا حق نہیں رکھتے جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو یار اور دوستی کے عنوان سے پکارا کرتے ہو. اور اگر اب بھی تم نے ہماری بات کو نہ سمجھا تو یاد رکھو, انتہ بتا اعمالکم وانتم لا تشعرون, اگر تم نے اب بھی نبی کو پکارنے کا انداز تبدیل نہ کیا تو یاد رکھنا تمہارے اعمال ہفت ہو جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. یہ لفظ یہ لفظ خاص طور پر توجہ کا طالب ہے. یعنی ذرا غور فرمائیے کہ پروردگار فرما رہا ہے کہ اگر تم نے اپنی آواز کو بلند رکھا نبی کی آواز پر اور ویسے پکارا کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے تھے تو یاد رکھو کہ تمہارے اعمال حق کر دیے جائیں گے. ہا بے اور توئیں, اس کا مطلب کیا ہے, حق کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں برادران عزیز, ایک لفظ ہے حق اور ایک لفظ ہے ضبط, ان دونوں کے درمیان فرق ہے. یہ ضبط کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. کسی صاحب نے سگنل وائلیشن کر دی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی گاڑی کو ضبط کر لیا گیا. گاڑی کو ضبط کر لیا گیا, ضبط کرنے میں کیا ہوتا ہے؟ ضبط کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ چالان بھریے, فیس دیجیے, فائن بھریے اور پھر اس کے بعد گاڑی اپنی چھڑوا لیجیے. یعنی ابھی نہیں لے جا سکتے. کیوں؟ گاڑی ضبط کر لی گئی. تو اب کیا کریں؟ کریں یہ کہ جائیے اور جا کر فائن بھریں اور جو ضبط شدہ گاڑی ہے اس کو ریلیز کروا لیجیے. تو جب گاڑی ضبط ہوتی ہے تو ملکیت کو تصور کیا جاتا ہے کہ ملکیت ہے, ملکیت کا انکار نہیں کیا جاتا, یہ کوئی نہیں کہتا کہ آپ کی ملکیت نہیں ہے. کہا نہیں, مالک آپ ہی ہیں, مالک آپ ہی ہیں, مگر آپ کی گاڑی ضبط کر لی گئی ہے, آپ نے سگنل کی وائلیشن کی لہذا آپ کی گاڑی ضبط کر لی گئی, تو کیا ہوگا؟ کہ بس فائن بھریے اور اس کے بعد ریلیز کروا لیجئے. یہ ہے ضبط کا مطلب. اور حق کا مطلب کیا ہے؟ کہ اگر گئے وہاں پر اور کہا کہ جناب میری گاڑی, ذرا اس کو ریلیز کر دیجئے, اور وہ کہیں کہ کون سی گاڑی, اگر وہ یہ کہیں کون سی گاڑی, کیسی گاڑی, اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو آفیسر ہے اس نے ملکیت کو ماننے سے انکار کر دیا. وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم نے گاڑی ضبط نہیں کی, آپ کی گاڑی حق کر لی ہے. پروردگار عالم نے کیا کہا؟ پروردگار عالم نے یہ کہا کہ اگر تم نے نبی کو ویسے پکارا کہ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو, انتہ بتا اعمالکم, تمہارے اعمال ضبط نہیں کر لیے جائیں گے, تمہارے اعمال حق کر دیے جائیں گے. تم قیامت کے میدان میں پہنچو گے اور کہو گے اے پروردگار میری نماز, میرے روزے, میرا حج, جواب ملے گا کون سی نماز, کون سے روزے, کون سا حج. تو آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ ایک ہے ضبط اور ایک ہے حق. خداوند متعال کو مصطفیٰ کا پروٹوکول اتنا عزیز ہے کہ اگر کوئی پیغمبر سے تمیز سے بات نہ کرے تو زندگی بھر کے اعمال اس کے منہ پر مار دیے جائیں. کب؟ اگر وہ اپنی آواز کو بلند کر دے. اب میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ ذرا غور کیجئے اور نگاہ تصور سے ذرا دیکھنے کی کوشش کریں کہ پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں مجھے کاغذ اور قلم دو, حضور کہہ رہے ہیں مجھے کاغذ اور قلم دو, اور وہ کہتے ہیں نہیں دیں گے. آواز بلند ہوئی یا نہیں؟ اگر آواز بلند ہو گئی تو ماننا پڑے گا کہ اگر کوئی عمل تھا بھی تو وہ منہ پر مارا جا چکا. درود دیجئے محمد و آل محمد کا. اللہ کو خوش رکھے. اب ظاہر ہے کہ ہمارے اتنے محبت کرنے والے دوست ہیں, اتنی محبت سے نعرے لگا رہے ہیں تو ہم منع تو نہیں کر سکتے. ایک مرتبہ درود بھیجیے محبت والے محمد. تو آپ ذرا غور فرمائیے گا برادران عزیز کہ یہ ہے حب اور ضبط کا فرق. یعنی ضبط کے اندر ملکیت ہے مگر اس کو ریلیز نہیں کیا جا رہا. کوئی جرمانہ دیجئے, کوئی کفارہ دیجئے اور پھر اس کو ریلیز کروا لیجئے. لیکن اگر وہ اعمال حق ہو گئے تو پھر اس کے بعد کون سی نماز اور کیسی نماز, پھر اس کے بعد کون سا روزہ اور کیسا روزہ. اور اب آئیے ذرا سورہ محمد 47 سورہ ہے اور آیت کا نشان 9. پروردگار عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ یہ ضبط اور حق کا فرق واضح ہو گیا. اب اس کے بعد ذرا سنیے کہ پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے. ایک وہ موقع کہ اگر نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند کر دی, نبی کو ویسے پکارا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو, تو تمہارے اعمال حق کر دیے جائیں گے. اور اب ذرا یہ آیت سنیے سورہ محمد کی, ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم. یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے ناگوار سمجھا, برا جانا اسے کہ جسے اللہ نے نازل کیا. ما انزل اللہ, جو اللہ نے نازل کیا جب اس کو انہوں نے ناگوار جانا, فاحبط اعمالہم, تو اللہ نے ان کے اعمال کو حبط کر دیا. اللہ کب اعمال حبط کرتا ہے؟ جب انسان کو برا لگے وہ کہ جو خدا نے نازل کیا. اور اب چلیے غدیر کے میدان میں, اعلان کیا ہے وہاں؟ اعلان ہے کہ اگر اللہ نے کچھ نازل کیا اور ان کو برا لگا, اپنے دل سے سوال کریں, اگر برا لگا فاحبط اعمالہم, تو اعمال حق کر دیے جائیں گے. اور وہاں پروردگار نے کہا سورہ مائدہ, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, پہنچا دیجئے وہ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے. اب آپ نے اندازہ کیا, پیغمبر نے ہاتھوں پر بلند کر کے کہا یہ ہے خدا نے مجھ تک پہنچایا کہ میں مولائیت کا اعلان کرتے ہوئے کہوں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اب جس جس کو علی کا مولا ہونا ناگوار گزرتا ہے وہ انتظار نہ کرے، قیامت میں یہی جواب ملے گا کون سی نماز اور کیسا روزہ۔ ایک مرتبہ درود بھیج دے محمد و آل محمد۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، معیار یہ ہے، ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم۔ اگر کراہیت محسوس ہوتی ہے، برا لگتا ہے وہ کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے وہ برا لگتا ہے، تو پھر اس کے بعد اعمال حق کر دیے جائیں گے۔ تو اعمال قبول کن کے کیے جائیں گے؟ کہ جن کے دل میں علی سے محبت ہے، جن میں دل میں علی کا پیار ہے، جو علی کی ولایت سے جڑے ہوئے ہیں، علی کی محبت سے جڑے ہوئے ہیں، انہی کی نماز قبول ہے، انہی کا روزہ قبول ہے، انہی کا حج قبول ہے، انہی کے اعمال قبول ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ غور فرمایا برادران عزیز، واپس چلیے سورہ حجرات۔ میں نے عرض کیا اس سورہ کے اندر بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے اس سورے کے اندر۔ اسی سورے کی 13ویں آیت میں پروردگار عالم نے معیار فضیلت کو ڈسکس کیا اور ارشاد ہوا، یا ایوہ الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ آپ سب کے حافظے میں اس آیت کا آخری ٹکڑا محفوظ ہے۔ پوری آیت کیا ہے؟ تمام انسانوں سے خطاب ہو رہا ہے، اے انسانوں، یا ایوہ الناس۔ یہ قرآن کی ہمگیری ہے، کمپریہنسونیس ہے، کہ تمام انسانیت کو مخاطب کیا ہے، یا ایوہ الناس، اے انسانوں سنو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے۔ یہ تمہارا اختیار نہیں تھا کہ تم کن ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو، یہ تمہارا اختیار نہیں تھا، یہ ہمارا اختیار تھا کہ ہم تمہیں کس گھر میں پیدا کریں، تمہارے ماں باپ کون ہو۔ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا، مِن ذَكَرٍ وَأُنثٰی، ایک مرد اور ایک عورت سے ہم نے پیدا کیا۔ اور سنو، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا، اور ہم نے تم کو مختلف قبیلوں میں رکھا، مختلف ٹرائبز میں رکھا، مختلف کمیونٹیز میں رکھا۔ اسلام قبیلوں کا اور کمیونٹیز کا انکار نہیں کر رہا، بہت توجہ کیجیے گا۔ یعنی بعض احباب کو شاید یہ غلط فہمی ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ کوئی عربی عربی نہیں ہے، کوئی اجمی اجمی نہیں ہے۔ میں کبھی نہیں بھول سکتا، ایک بہت معتبر نشست ہو رہی تھی، علمی نشست تھی، صاحبان فہم و فکر وہاں پر موجود تھے اور کئی گھنٹوں پر محیط وہ نشست تھی۔ تو ایک صاحب ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ پاس کیا، وہ اسٹیٹمنٹ یہ تھا کہ جناب آپ دیکھ لیجئے، وہ خود کمیونزم کی طرف کچھ مائل تھے۔ تو انہوں نے جملہ یہ کہا کہ آپ دیکھ لیجئے قرآن مجید کے اندر خداوند متعال یہ فرماتا ہے کہ کوئی عربی عربی نہیں ہے، کوئی اجمی اجمی نہیں ہے، کوئی گورا گورا نہیں ہے، کوئی کالا کالا نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ ابھی ہم چند گھنٹے اس نشست میں موجود ہیں، قرآن مجید بھی یہ سامنے پڑا ہوا، ذرا کھولیے اور وہ آیت تو ہمیں دکھائیے کہ جس میں خدا یہ کہتا ہے۔ وہ کون سی آیت ہے کہ جس میں خدا یہ کہتا ہے کہ گورا گورا نہیں ہے اور کالا کالا نہیں ہے، عربی عربی نہیں ہے اور اجمی اجمی نہیں ہے؟ وہ کون سی آیت ہے؟ قرآن کی کسی آیت میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ گورا گورا نہیں ہے، کالا کالا نہیں ہے۔ برادران عزیز، اگر قرآن یہ کہہ دے تو یہ تو فیکچولی انکریکٹ ہوگا، یہ تو حقیقت کے خلاف ہوگا۔ بھائی گورا ہونا تو رنگ ہے نا، تو رنگ تو موجود ہے، اس کا انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی کالا ہے تو یہ اس کا رنگ ہے، اس کا انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہوں اس دیوار کا رنگ کیا ہے تو کیا آپ ہرا کہیں گے؟ سبز رنگ تو نہیں ہے اس کا، سفید رنگ ہے، تو جو رنگ ہے وہی آپ کہیں گے۔ بھئی یہ احباب جنہوں نے کپڑے پہنے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی رنگ تو ہے، تو جو رنگ ہے آپ وہی بیان کریں گے۔ تو قرآن مجید نے کہیں یہ نہیں کہا کہ گورا گورا نہیں ہے، کالا کالا نہیں ہے، عربی عربی نہیں ہے، ایرانی ایرانی نہیں ہے، پاکستانی پاکستانی نہیں ہے، قرآن نے یہ نہیں کہا۔ اور آپ غور فرمائیے، قرآن یہ نہیں کہہ سکتا، فیکچولی انکریکٹ ہو جائے گا۔ یعنی ایک ایسی چیز جو حقیقت میں مشاہدے میں موجود ہے، اس کا انکار کیسے کر سکتا ہے قرآن؟ قرآن مجید نے اس کا انکار نہیں کیا۔ واپس آیت سنیے، اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تم کو پیدا کیا، من ذکر و انثی، تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے ماں باپ کون ہوں گے، ہم نے فیصلہ کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل، تم کس قبیلے میں پیدا ہوں گے، ہم نے فیصلہ کیا. تم کس گھرانے میں پیدا ہوں گے، ہم نے فیصلہ کیا. مگر یہ سب کچھ ہم نے کیوں کیا؟ لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے سے تعارف کروا سکو، ایک دوسرے سے انٹروڈیوس ہو سکو، تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے آپ کو پہچنوا سکو. اس وجہ سے ہم نے یہ رکھا، تمہارا رنگ کیا ہو، تمہارے خد و خال کیا ہو، تمہارا چہرہ کیسا ہو، تمہاری آنکھیں کیسی ہوں، تمہاری صورت کیسی ہو، یہ ہم نے بنائی. سورہ آل عمران، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ خدا ہے جو تمہاری ماؤں کے رحم میں تمہاری صورت بناتا ہے جیسی چاہتا ہے. وہ جیسی چاہتا، وہ ستوا ناک بنائے، وہ گہری جھیل جیسی آنکھیں بنائے یا چھوٹی آنکھیں بنائے، یہ پروردگار عالم نے اپنی طرف منسوخ کیا کہ ہم یہ کام کرتے ہیں. یہ کام ہم نے کیا، کیوں کیا؟ کل تعارفو، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے سے تعارف کروا سکو، پہچنوا سکو. ورنہ پہچنواؤ گے کیسے، ورنہ تعارف کیسے ہوگا؟ اب برادران عزیز، انصاف سے مجھے بتائیے، اس فنومنا کو سمجھانے کے لیے میں عام طور پر ایک مثال دیا کرتا ہوں. حج کے موقع پر لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، کربلا میں کروڑوں کا مجمع ہوتا ہے. کوئی گم ہو گیا، کھو گیا، عزیز آئے، ایک صاحب دکھے جو مائک پکڑ کر کھڑے، اور انہوں نے کہا کہ صاحب ہمارے ایک عزیز گم ہو گئے ہیں، ذرا اعلان کروانا ہے. آپ مجھے بتائیں وہ اعلان کیسے کرے. یہ جو صاحب ہیں جو اعلان کروانا چاہتے ہیں، وہ کچھ بتانے کے لیے تیار نہیں. وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا؟ کہ ہمارے ایک عزیز تھے، گم ہو گئے. اچھا، کہ نام کیا ہے؟ نام کیا ہے؟ کہ نام میں کیا رکھا ہے، اللہ کا بندہ تھا. اب آپ غور کیجئے گا، کہ نام میں کیا رکھا ہے؟ وہ اللہ کا بندہ تھا. اچھا، تو نام نہیں بتاؤ گے؟ کہا کہ نہیں، نام وام میں تو ہم بلیو ہی نہیں کرتے، اللہ کا بندہ تھا. کہا باپ کا نام کیا تھا؟ جب وہ اللہ کا بندہ تھا تو باپ بھی اللہ کا بندہ تھا. کہا ماں، وہ کنیز خدا تھی. اچھا بھائی، یہ بتاؤ کہ اس کا رنگ کیسا تھا؟ کہا یہ کیا بات ہے، ہم تو رنگ میں بلیو ہی نہیں کرتے، صفت اللہ، وہ خدائی رنگ میں رنگا ہوا تھا. اچھا، کس قوم سے تعلق تھا؟ کہا زمین خدا کا رہنے والا تھا. زمین خدا کا رہنے والا تھا، خدائی رنگ میں رنگا ہوا تھا، اللہ کا بندہ تھا، باپ بھی اللہ کا بندہ تھا، ماں خود کنیز خدا تھی. ارے بھائی، میں اعلان کیسے کروں کہ کون گم ہو گیا ہے؟ میں کیسے پوچھوں، کیسے اناؤنسمنٹ کروں؟ کہا کہ بس جس طرح سے آپ کا دل چاہے اناؤنسمنٹ کر دیں، ہم تو یہی بتا سکتے ہیں. اب آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ اعلان ہوگا تو شاید ایسا ہوگا، ایک اللہ کا بندہ گم ہو گیا ہے، جس اللہ کے بندے کو ملے وہ اس اللہ کے بندے کو پہنچائے. یہاں پر بھی اگر آپ جو نقیب ہیں، اسٹیٹ سیکرٹری ہیں، ان سے کہیں کہ صاحب اعلان کرنا ہے، تو وہ پوچھیں کہ بتائیے تو صحیح، نام کیا تھا، رنگ کیسا تھا، کیا پہنے ہوئے تھا، کس قبیلے سے تعلق ہے، کیا اعلان کروں. آپ نے غور فرمایا، یہی وہ چیز ہے کہ جس کو قرآن نے کہا کہ لتعارفوا، کہ ہم نے تمہیں مختلف قوموں اور قبیلوں میں رکھا، یہ ہم نے رکھا. ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، ہم نے پیدا کیا. تمہارا نام بھی ہونا چاہیے، تمہارے ماں باپ کا ذکر بھی ہونا چاہیے، تمہاری قوم کا بھی پتہ چلنا چاہیے، تمہارے قبیلے کا بھی حوالہ ہونا چاہیے، مگر تعارف سے آگے بات نہ بڑھے. اگر تم نے اسے برتری کا معیار مان لیا تو کام غلط ہو جائے گا. پھر برتری کا معیار کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تقوا میں آگے بڑھتے چلے جاؤ، خدا کے نزدیک تمہاری عزت بڑھتی چلی جائے گی. اب تم گورے ہو، کالے ہو، یہ ارریلیونٹ ہو گیا. تقوا ہے یا نہیں، اگر تقوا ہے تو عزت بڑھتی جائے گی، پروردگار عالم کے نزدیک تمہارا مرتبہ اور مقام بڑھتا چلا جائے گا. تو اب برادران عزیز، یہ ہمیں سمجھ میں آیا کہ یہ ایک معیار ہے جو پروردگار عالم نے دیا، کہ اگر کوئی ضبط نفس رکھتا ہے، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا جانتا ہے، علم کی روشنی میں عقل کے فیصلے کو قبول کرتا ہے، وحی کی روشنی میں علم کو صحیح سمت دیتا ہے، توجہ ہے، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے، اپنے غصے کو ضبط کرتا ہے، علم کی روشنی میں عقل کے فیصلے کو قبول کرتا ہے، اور وحی کی روشنی میں اپنی علم کو صحیح سمت دیتا ہے، یہ پروردگار کے نزدیک انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں یقیناً اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے کہ جس میں تقویٰ ہے. یہ ایک معیار ہمیں سمجھ میں آ گیا، یہ سورہ حجرات، اس معیار کو ذہن میں رکھیے گا. اور اب آئیے دوسرا معیار، سورہ سجدہ، آیت کا نشان 18. پروردگار عالم فرماتا ہے افمن کانا مومنن کمن کانا فاسقن لا یستوون، وہ جو مومن ہے اور جو فاسق ہے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی تم اپنے کامن سینس کو استعمال کرو کہ ایک صاحب ایمان ہے اور ایک فاسق ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب دیں نہیں ہو سکتے. تو دوسرا معیار فضیلت کا ایمان، پہلا معیار تقویٰ، دوسرا معیار ایمان، اور اب آئیے تیسرا معیار. پروردگار عالم سورہ زمر میں ارشاد فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وہ جو علم رکھتے ہیں اور جو جاہل ہیں کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تین معیارات آ گئے، پہلا معیار تقویٰ، دوسرا معیار ایمان، تیسرا معیار علم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تین معیار ہو گئے. اب آئیے چوتھا معیار، سورہ نساء فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، جو میدان میں جہاد کرنے والے ہیں اور جو بیٹھ جانے والے ہیں، اللہ نے مجاہدوں کو بیٹھ جانے والوں پر فضیلت عطا کی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. یعنی آپ ذرا غور فرمائیے برادران عزیز، کہ جو نتیجہ مجھے دینا ہے وہ تو میں تھوڑی دیر کے بعد دوں گا، مگر اس آیت کے ذیل میں اتنا کہنے کا تو حق بنتا ہے. آیت نے کیا کہا؟ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اللہ نے مجاہد فی سبیل اللہ کو بیٹھ جانے والے پر فضیلت عطا کی ہے. تو بیٹھ جانے والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے نا، تو اتنا کہنے کا تو حق ہے نا کہ جب بیٹھ جانے والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے تو بھاگ جانے والے ان کے برابر کیسے ہو سکتے؟ جب بیٹھ جانے والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے تو بھاگ جانے والے کیا ان کو ان کے برابر رکھا جائے گا؟ چاروں معیار آپ کے سامنے ہیں. پروردگار عالم نے کہا تقویٰ معیار فضیلت، ایمان معیار فضیلت، علم معیار فضیلت، اور جہاد معیار فضیلت. کہ یہ چار ہیں معیار فضیلت قرآن مجید نے دیے ہیں، میں اپنے پاس سے تو نہیں لایا. اچھا کامن سینس بھی سپورٹ کرتا ہے، پروردگار عالم نے بھی تائید کر دی کہ تقویٰ ایمان علم اور جہاد، کہ یہ چار ہیں معیار فضیلت. اور اب ان معیارات پر ہم نہیں کہتے کہ کسی تعصب کی وجہ سے، ہم نہیں کہتے کہ کسی باعث ہونے کی وجہ سے، ہم تو کہتے ہیں معیار قرآن نے دیا، اب ایک طرف علی کو رکھیں اور دوسری طرف دوسروں کو رکھیں، اور پھر اس کے بعد ذرا دیکھ کر مجھے بتائیے کہ کوئی علی کے قریب بھی نظر آتا ہے، مولا کے قریب بھی نظر آتا ہے؟ دور تک کوئی نظر نہیں آئے گا. اب برادران عزیز معیار ذہن میں رکھیے گا، پہلا معیار تقویٰ، ایک طرف علی ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے کہ جن میں تقویٰ نہیں ہے وہ تو کیٹیگری سے باہر ہو گئے، لیکن جن میں تقویٰ ہیں وہ کیا کہلائیں گے؟ جن میں تقویٰ ہوگا وہ کہلائیں گے متقی. جو متقی ہوتا ہے وہ صفے متقین میں ہوتا ہے، صفے متقین میں ہونا اور ہے امام المتقین ہونا اور ہے. اگر کوئی صفے متقین میں ہے تو کیا کہنا ہے، لیکن صفے متقین میں ہونے والا بھی امام المتقین کے آگے نہیں ہو سکتا، امام المتقین آگے ہوگا، صفے متقین پیچھے قائم کی جائے گی. یہ ہو گیا پہلا معیار کہ صفے متقین والے امام المتقین کے مقابلے میں نہیں آ سکتے. دوسرا معیار کیا تھا؟ دوسرا معیار تھا ایمان. سورہ سجدہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی افمن کانا مومنن کمن کانا فاسقن، وہ جو مومن ہے اور جو فاسق ہے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون، یہ برابر نہیں ہو سکتے. اب اسی ردیف اور قافیے پر، صفے متقین اور امام المتقین، اسی ردیف اور قافیے پر ذرا اس کو بھی دیکھ لیجیے. اگر کوئی مومن ہے، دیکھیے اگر ایمان کسی کے اندر آیا تو اب وہ کیا کہلائے گا؟ مومن. جو مومن ہوتا ہے وہ صفے مومنین میں ہوتا ہے، صفے مومنین میں ہونا اور ہے امیر المومنین ہونا اور ہے، صفے مومنین میں ہونا اور ہے امیر المومنین ہونا اور ہے. اور اگر آپ اجازت دیں تو میں لفظوں کو تبدیل کروں کہ اگر کسی میں ایمان ہو تو وہ صاحب ایمان ہوتا ہے، اگر کسی میں ایمان ہو، اگر نہ ہو تو بے ایمان ہوتا ہے، لیکن اگر ایمان ہو تو وہ صاحب ایمان ہوتا ہے. صاحب ایمان ہونا اور ہے کل ایمان ہونا اور ہے. ظاہر ایمان ہونا اور ہے، کل ایمان ہونا اور، صف متقین میں ہونا اور، امام المتقین ہونا اور، صف مومنین میں ہونا اور، امیر المومنین ہونا اور، صاحب ایمان ہونا اور، کل ایمان ہونا اور ہے. اور اب اس کے بعد تیسرا معیار علم. علم علم کے حوالے سے آپ انصاف سے مجھے بتائیے، کسی کی مجال ہے کہ ممبر پر جا کر سلونی کا دعویٰ بلند کرے؟ سوائے مولا کے کسی کی مجال ہے کہ وہ سلونی کا دعویٰ بلند کرے اور پھر اس کے بعد ذلیل ہوئے بغیر ممبر سے نیچے اتر آئے؟ نہیں برادران عزیز، یہ بہت سو نے کوشش کی تھی، اور یقین جانیے مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ نے ان سارے انسٹنسز کو نہج البلاغہ کی شرح میں کوٹ کیا. بڑی کتابوں میں تو ہے ہی عربی میں، لیکن اردو میں بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کو مل جائے گا. یعنی آپ ذرا غور فرمائیے برادران عزیز، ایک طرف وہ ہے جو دعوے سلونی بلند کرے اور دوسری طرف وہ ہے کہ جو یہ کہے بے شرمی کے ساتھ کہ اگر میں سیدھا چلوں تو میرے پیچھے آ جانا اور اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو برائے مہربانی مجھے سیدھا کر دینا. ارے جسے خود کے سیدھا ہونے کا یقین نہ ہو وہ دوسروں کا رہبر کیسے ہو سکتا ہے؟ اب جا کر آپ دیکھیں کتابوں کے اندر کہ کس کس نے یہ جملہ کب کب کہا تھا. مگر آپ ذرا غور فرمائیے کہ یہ سوائے امیر المومنین کے کوئی اور آپ کو کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ اما واللہ لو سنیت لی الوسانا فجلست والے. وہ پیغمبر اکرم کی سند کہ انا مدینۃ العلم و علی بابہا، میں شہر علم ہوں علی اس کا دروازہ ہے. انا دار الحکمہ و علی بابہا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. خود مولا سے پوچھئے، مولا فرماتے اما واللہ خدا کی قسم، لو سنیت لی الوسادہ فجلست علیہا، اگر میرے لیے اطمینان کی مسند بچھا دی جائے، لافتیت اہل التورات بتوراتہم، میں یہودیوں کے درمیان تورات سے فیصلہ کروں گا، واہل الانجیل بانجیلہم، میں عیسائیوں کے درمیان انجیل سے فیصلہ کروں گا، واہل القرآن بقرآنہم، میں مسلمانوں کے درمیان قرآن سے فیصلہ کروں گا، حتی ینتقو صدق علی وما کذب، یہاں تک کہ سب بول اٹھیں گے کہ علی نے سچ کہا اور کچھ جھوٹ نہیں کہا. اور میں نے خود بعض روایتوں کے اندر دیکھا ہے کہ تتمے میں یہ لفظ آئے کہ مولا فرماتے ہیں کہ میں فیصلہ وہ کروں گا کہ کتابیں بول اٹھیں گی کہ علی نے وہی فیصلہ کیا جو ہم میں خدا نے نازل کیا. درود بھیجیے محمد. رسول اللہ ھذا لعاب رسول اللہ، اب ذرا دیکھیے پیغمبر کا تعارف مولا کی زبان سے، مولا اپنا یہ ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جو تم مجھ سے علم کا ذریعہ معجزن دیکھ رہے ہو، جو میری زبان پر چشمہ علم جاری دیکھ رہے ہو، یاد رکھنا یہ نتیجہ ہے لعاب رسول خدا کا. ھذا ما ذکنی رسول اللہ، یہ جو اللہ کے رسول نے اپنا لعاب بطور غذا مجھے عطا کیا تھا، یہ اس کا نتیجہ ہے. ھذا لعاب رسول اللہ. اور یاد رکھیے برادران عزیز کہ واقعاً یہ ملتا ہے کہ جب مولا کائنات اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو پیغمبر اکرم چچی کو مبارکباد دینے کے لیے آئے. بے تکلفی تو آپ جانتے ہیں، جناب بنت اسد پیغمبر اکرم اپنی ماں کہتے ہیں، یا امی بعد امی، اے میری ماں کے بعد میری دوسری ماں. پیغمبر اکرم ماں کہہ رہے ہیں جناب بنت اسد کو، جس طرح سے جناب ابو طالب نے باپ بن کر پالا اسی طرح جناب بنت اسد نے ماں بن کر پالا. اور جب ولادت ہوئی ہے مولا کائنات کی تو پیغمبر اکرم آئے، خانہ کعبہ میں تشریف لائے اور جناب بنت اسد کو مبارکباد دی، چچی جان فرزند کی ولادت مبارک ہو. جناب بنت اسد نے مبارکباد قبول فرمائی، اور قبول کرنے کے بعد اس سے پہلے کہ بنت اسد کچھ کہیں، پیغمبر اکرم نے دیکھا کہ چہرے پر آثار فکر مندی کے نظر آ رہے ہیں، تو سوال کیا کہ چچی جان خیریت، آپ کے چہرے پر فکر کیسی؟ کہا کہ بس بیٹا محمد، بات اتنی سی ہے کہ اس فرزند نے اب تک آنکھیں نہیں کھولی. تو پیغمبر اکرم نے کہا، مسکرا کر کہا کہ چچی جان آپ پریشان نہ ہو، مجھے معلوم ہے کہ یہ آنکھیں کب کھولے گا. میں جانتا ہوں کہ یہ آنکھیں کب کھولے گا، ذرا میری آغوش میں تو دیجئے گا. پیغمبر اکرم نے امیر المومنین کو اپنی آغوش میں لیا، مولا کائنات نے آغوش میں آتے ہی آنکھیں کھول دی اور پیغمبر اکرم کے چہرے کی زیارت کی. اس موقع پر اللہ کے رسول نے یہ جملہ کہا، خصصتنی بالنظر خصصتک بالعلم، اے علی تو نے اپنی پہلی نظر مجھ سے خاص کر دی، میں نے اپنا علم تجھ سے خاص کر دیا. برادران عزیز کا یہ علم رسول جو علم علی بنا، مولا کائنات کہتے ہیں ھذا ما زکنی رسول اللہ ھذا لعاب رسول اللہ، پیغمبر اکرم نے گھٹی کے طور پر اپنا لعاب بطور غذا مولا کائنات کے دہن میں ٹپکایا اور یہ علم رسول علم علی قرار پایا. اور اب برادران عزیز غور فرمائیے، تین معیارات تو ہو گئے، پہلا معیار تقویٰ، دوسرا معیار ایمان، تیسرا معیار علم، اور چوتھا معیار کیا تھا؟ جہاد فی سبیل اللہ، کہ جب میدان میں جانے کا موقع آئے تو مجاہد فی سبیل اللہ کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرن عظیمہ، اللہ نے مجاہد کو بیٹھ جانے والوں پر فضیلت عطا کی. میں نے ابھی گزارش کی کہ جب بیٹھ جانے والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے تو بھاگ جانے والے ان کے برابر کیسے ہو سکتے، لیکن اب ذرا غور فرمائیے برادران عزیز، پھر بھی اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا، بدر کا میدان دیکھے، احد کا میدان دیکھے، خیبر دیکھے، خندق دیکھے، جمل دیکھے، صفین دیکھے، نہروان دیکھے، اور کچھ دیکھنے کی توفیق نہ ہو تو ذرا سنیے کہ فرشتہ کس کی شجاعت کا کلمہ پڑھ رہا ہے، فرشتہ کس کی شجاعت کا کلمہ پڑھ رہا ہے، یعنی مدارج النبوہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی، شیعہ نہیں ہے اور بہت بڑی شخصیت ہیں، بحثیے ہند کہلاتے ہیں، کتاب فارسی میں اردو ترجمہ ہو چکا ہے، انٹرنیٹ پر بھی آپ کو مل جائے گا، نام یاد رکھیے گا، شاہ عبد الحق محدث دہلوی. محدث دہلوی کے عنوان سے کئی افراد ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، انہی میں ایک ہیں شاہ عبد الحق محدث دہلوی، ایک ہی فیملی ہے. شاہ عبد الحق محدث دہلوی کتاب کا نام ہے مدارج النبوہ، اور انہوں نے اس بات کو احد کے میدان کو ڈسکس کرتے ہوئے خود تحریر فرمایا کہ جب میدان جنگ سادہ ہو گیا، جن کو جانا تھا وہ جا چکے، جن کو شہید ہونا تھا وہ شہید ہو چکے، حمزہ شہید ہو چکے، ابو دجانہ انصاری شہید ہو چکے، اور اب پیغمبر اکرم تنہا ہیں، اور ایسے میں امیر المومنین پیغمبر اکرم کا دفاع کرتے ہیں، پیغمبر اکرم کا دفاع کرتے کرتے ایک موقع آیا کہ امیر المومنین کی تلوار ٹوٹ گئی، تلوار ٹوٹ گئی مولا کائنات کی، اور جب تلوار ٹوٹ گئی تو پھر ہوا کیا، شاہ عبد الحق لکھ رہے ہیں کہ آسمان سے فرشتہ نازل ہوا، ذوالفقار لے کر آیا اور مولا کی جنگ کو دیکھ کر اس نے قصیدہ پڑھا کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. فتح کہتے ہیں جوان کو، اور لا فتح الا علی کہ اگر کوئی جوان ہے تو علی، لا سیف الا ذوالفقار اور اگر کوئی تلوار ہے تو وہ ذوالفقار. یعنی آپ ذرا غور فرمائیے برادران عزیز، کی عجیب بات نہیں، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، اگر کوئی جوان ہے تو علی اور اگر کوئی تلوار ہے تو ذوالفقار. شعرا نے اسے نظم کیا اور خوبصورتی سے نظم کیا، میں شعر نہیں پڑھ رہا، مگر جو شعر میں بیان کیا گیا اسے اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کا جی چاہتا ہے. دیکھیے برادران عزیز، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ترکیب ہوتی ہے اور وہ عنوان بن جاتی ہے، جیسے حقہ کے بنا لا الہ است حسین، یعنی حق یہ ہے کہ لا الہ کی بنا ہے حسین، یہاں پر لا الہ سے کیا مراد ہے، پورا کلمہ لا الہ الا اللہ. تو یہ ہوتا ہے، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ترکیب ہوتی ہے اور پورے جملے کا قائم مقام بن جاتی ہے، ایسا ہے نا. اب یہاں پر انہوں نے کیا کہا، جناب جبرائیل نے، لا فتح الا علی، اگر کوئی جوان ہے تو علی، لا فتح اور اس لا فتح کو شعروں میں استعمال کرتے ہوئے جو کچھ کہا اس کا خلاصہ یہ ہے، بہت توجہ کیجئے گا، شاعر نے کہا کہ جو لا فتح ہوتا ہے نا وہ میدان میں لا پتہ نہیں ہوتا، جو لا فتح ہے پھر وہ میدان میں لا پتہ نہیں ہوتا، جو لا پتہ ہوتے ہیں پھر وہ فتح نہیں ہوتے، پھر وہ کہیں اور ہی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر اب جبرائیل نے قصیدہ پڑھا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، اور اس موقع پر پیغمبر اکرم پیچھے سے گائیڈ کر رہے ہیں، اے علی ذرا سنبھالنا دائیں طرف سے حملہ ہو رہا ہے، مولا کائنات دائیں طرف متوجہ ہوتے ہیں دفاع کرتے ہیں، پھر پیغمبر کہتے ہیں اے علی بائیں طرف، وہ دشمن بائیں طرف سے حملہ آور ہوا، مولا کائنات بائیں طرف جاتے ہیں، پیغمبر زخمی ہے اور جناب جبرائیل دیکھ رہے ہیں، اور جب مولا کائنات کی یہ فداکاری دیکھی تو جناب جبرائیل نے کہا اے اللہ کے رسول ان ہاذہ لہی المواسات، یہ ہیں جملے، اے اللہ کے رسول مواسات تو اس کو کہتے ہیں جو علی دکھا رہے ہیں، غم گساری تو اسے کہتے ہیں، ہمدردی تو اسے کہتے ہیں، ساتھ دینا تو اسے کہتے ہیں جو علی دکھا رہے ہیں، تو پیغمبر اکرم نے جبرائیل کی طرف دیکھا، شاہ عبد اللہ لکھ رہے ہیں، پیغمبر نے جبرائیل کی طرف دیکھا اور کہا کیف لا، بھائی جو علی کر رہے ہیں ایسا ہی تو کریں گے، ایسا کیوں نہیں کریں گے، ہوا منی و انا منہ، وہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، تو ایسا کیوں نہیں کریں گے، ایسا ہی کرنا چاہیے علی کو، بھائی علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، اور جناب جبرائیل نے کہا وہ انا منکما، میں آپ دونوں سے ہوں، علامہ سید علی نقی نقوند صاحب علی اللہ و مقامہ بہت خوبصورت تبصرہ فرمایا کرتے تھے، وہ کہنے لگے کہ جناب جبرائیل نے کیا کہا، پیغمبر نے کہا ہوا منی وانا من ہوں، وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، جبرائیل نے کہا انا منکما، میں آپ دونوں سے ہوں، جناب علامہ سید علی نقی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر جبرائیل مجھے مل جائیں تو میں ہاتھ جوڑ کر کہوں کہ آپ کا بھی عجیب معاملہ ہے، کبھی دو مل جائیں تو تیسرا ہونے کی کوشش کریں، اور چادر میں پانچ نظر آ جائیں تو چھٹا بننے کی کوشش کریں، تو آپ نے غور فرمایا اگر دو مل جائیں تو جبرائیل کہتے ہیں میں تیسرا ہوں، اور اگر چادر میں پانچ نظر آ جائیں تو کہتے ہیں میں چھٹا بن جاؤں، کیا آل محمد کی فضیلت کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی فرشتوں میں شامل ہونے کی خواہش نہیں کی، فرشتے نے ان میں شامل ہونے کی خواہش کی، غور فرمایا برادران عزیز آپ نے، کیف لا ہوا منی وانا منہ انا منکما، یہ عجیب منزلت ہے برادران عزیز، تقویٰ کو دیکھیں یہ سب سے آگے نظر آئیں گے، علامہ رشید ترابی، تقویٰ ایمان علم جہاد حق ہے، یہ بزرگان ان کا بڑا احسان ہے، حضرت علامہ رشید ترابی آل اللہ مقامہ، ایک مرتبہ ماہ رمضان میں انہوں نے ایک تقریر دی، دیکھیے بدر، بدر کی جو جنگ ہے کچھ واقعات ماہ رمضان میں بھی ہوئے، ماہ رمضان میں روزہ تو رکھا ہی جاتا ہے، مگر بدر کی جنگ ماہ رمضان میں، فتح مکہ ماہ رمضان میں، بہت سے مسائل شرعی ہیں کہ جن کا استنباط ہوا ہے ان اسفار سے جو پیغمبر اکرم نے کیے ہیں، اچھا اب ہوا یہ کہ بدر میں جنگ بدر ہوئی، ماہ رمضان میں جنگ بدر ہوئی، اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں مولا کائنات کا کیا رول ہے، تو ہوا یہ کہ ایک ماہ رمضان اخبار میں ایڈیشنز چھپے اور ان میں بدر کی روداد بیان ہوئی، مگر پوری روداد بیان ہو گئی، علی کا ذکر کہیں نہیں آیا، مولا کا ذکر کہیں نہیں آیا، اب ظاہر ہے کہ یہ بغض علی کہیں نہ کہیں اپنا اثر تو دکھائے گا، تو پوری جنگ بدر لکھ ڈالی، علی کا ذکر کہیں پر بھی نہیں آیا، اب علامہ رشید ترابی تو ان چیزوں کا بڑا نوٹس لیا کرتے تھے، بزرگان میری تائید کریں گے، تو ہوا یہ سنیے گا کہ علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ نے جو تقریر کی، مجلسیں پڑھی، شہادت امیر المومنین کی، ان میں ایک مجلس میں علامہ رشید ترابی نے اس پر تنقید کہ یہ عجیب داستان انہوں نے رقم کر دی کہ بدر پوری لکھ ڈالی اور علی کا ذکر کہیں پر بھی نہیں آیا، تو پھر اس کے بعد فرمایا علامہ رشید ترابی کا جملہ، وہ کہنے لگے کہ ارے بھائی اگر سورہ یوسف میں سے یوسف کو نکال دیا تو بچا کیا؟ اگر سورہ یوسف میں سے یوسف ہی کو نکال دیا تو بچا کیا؟ جس طرح سے سورہ یوسف میں سے یوسف کو نکال دو تو کچھ باقی نہیں بچتا، اسی طرح سے اگر بدر میں سے علی کو نکال دو تو کچھ باقی نہیں بچتا۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، معیارات قرآن مجید نے دیے، دعوت فکر ہے، اپنے طور پر دیکھیے، علم کے میدان میں دیکھیے، تقویٰ کے میدان میں دیکھیے، ایمان کے باب میں دیکھیے، جہاد کے باب میں دیکھیے، انصافاً دیکھیے۔ اگر علی کی افضلیت کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ایسے نہیں پڑھتے ہیں، ہمارے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ قرآن کی آیتیں ہیں جو گواہی دے رہی ہیں، سیرت کی کتابیں ہیں جو چھلک رہی ہیں، مولا کائنات کے فضائل ہیں کہ جو پیغمبر اکرم کی زبان پر آئے ہیں۔ جب پیغمبر اکرم اصرار کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یاد رکھنا کہ اگر تمام کائنات کے درخت قلم بن جائیں، تمام جن و انس لکھنے والے بن جائیں، اور تمام سمندر اور دریا دوات بن جائیں، یعنی لکھنے والے، جن و انس تمام، اولین اور آخرین، تمام دریا اور سمندر دوات بن جائیں، انک بن جائیں، اور جتنے درخت ہیں ان کی لکڑیوں کو کاٹ کاٹ کر تراش تراش کر قلم بنا دیا جائے، اور پھر اس کے بعد علی کے فضائل لکھنا شروع کیا جائے، تو یہ تمام جن و انس مر سکتے ہیں، دریاؤں اور سمندروں کا پانی خشک ہو سکتا ہے، سرام درخت کی لکڑیاں گھس سکتی ہیں، مگر علی کے فضائل مکمل نہیں ہو سکتے۔ اتنی بڑی سند دے رہے ہیں تو پھر اس کے بعد انکار کی وجہ کیا ہے، سوائے اس کے کہ کسی کے دل میں اگر بغض علی ہے تو اس کا پھر کوئی علاج نہیں۔ اس کا جان عزیز، اسی علی کے وارث کا نام ہے حسین ابن علی، وہی حسین۔ آج دو محرم مکمل ہو چکے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینے کا مسافر کربلا پہنچ چکا۔ میں نے آپ کو زحمت دی، آپ کا وقت دیا، مگر ظاہر ہے کہ مسائل کے بعد میں مجھے بیان کرنا ہے۔ کربلا آمد ہوئی ہے حسین ابن علی کی، اور کس طرح سے رسول کا علم علی تک پہنچا، علی کا علم حسن اور حسین تک پہنچا۔ حسین جانتے ہیں کہ وعدہ گاہ کہاں ہے، مگر ظاہر ہے کہ اسباب ظاہری کے تحت اپنے ساتھیوں کو بھی متوجہ کرنا ہے، بتانا ہے۔ جب پہنچے ہیں کربلا تو رہوار نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ آپ انصاف سے مجھے بتائیے، جب رہوار کو معلوم ہے تو کیا حسین کو نہیں معلوم؟ رہوار نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابو الفضل عباس آئے، کہا کہ آقا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ جانور، یہ رہوار خستگی کا شکار ہے، تھک گیا ہے، میں مرکب تبدیل کرتا ہوں۔ سواری کا دوسرا جانور لایا گیا، حسین ابن علی اس پر سوار ہوئے، مگر اس رہوار نے بھی آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ میں دیکھ رہا تھا، آج ہی دیکھ رہا تھا، عربی مقتل کے اندر بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ سات سواری کے جانور تبدیل کیے گئے، مگر کوئی ایک رہوار بھی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ اور اس موقع پر حسین ابن علی نے کہا کہ بھیا عباس ایک کام تو کرو، کہ ذرا یہاں پر اگر آس پاس قریب میں کوئی بستی موجود ہے تو ان کے افراد کو بلانا۔ حضرت ابو الفضل عباس کہتے ہیں مسعود چشم گئے اور بنی اسد کے کچھ نمائندہ افراد لے کر آئے۔ بنی اسد کے افراد خوش خوش کے ہم فرزند رسول کے کسی کام آ سکیں، انہوں نے ہاتھ جوڑ لیے، جی آپ کا حکم فرمائیے۔ کہا کہ بس سوال اتنا کرنا ہے کہ کیا اس زمین کا نام مجھے بتاؤ گے کیا ہے؟ ایک نے کہا مولا یقال لہا غازریہ، اس کا ایک نام غازریہ ہے۔ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، غازریہ اس کا نام ہے، مگر کیا اور بھی کوئی نام ہے؟ دوسرے نے کہا یقال لہا شات الفرات، مولا اس کا ایک نام شت فرات ہے۔ درست، یہ بھی ایک نام ہوگا، مگر کوئی اور نام بھی ہے؟ کسی نے کہا یقال لہا نینوا، کہ آقا اس کا ایک نام نینوا ہے۔ مگر حسین کہتے ہیں کہ بھائی کوئی اور نام بھی ہوگا، آپ جانتے ہیں نا کہ حسین کس نام کی تلاش میں۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ مولا یہ وہ نام ہے کہ جو ہمیں معلوم ہے، ان کے علاوہ کوئی اور نام ہمارے حافظے میں نہیں ہے. کہا کہ جاؤ جا کر معلوم کر کے آؤ، ہو سکتا ہے تمہارے خاندان کے کسی بزرگ کو کوئی اور نام بھی یاد ہو. کہا کہ ہاں ایک بزرگ ہے مگر وہ خود سے تو آ بھی نہیں سکتا، ہم جا کر اسے لے کر آتے ہیں. گئے اور اس مرد بزرگ کو وہ لے کر آئے، اٹھا کر لے کر آئے، اور اس نے اپنے بوڑھے ہاتھوں کو، کانپتے ہوئے ہاتھوں کو جوڑا اور کہا فرزند رسول فرمائیے کیا عمل ہے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہا یہ نام تو تمہارے قبیلے والوں نے بتائے کہ اس سرزمین کو غازریا کہتے ہیں، نہنوا کہتے ہیں، شط فرات کہتے ہیں، یہ بتاؤ کوئی اور نام بھی ہے؟ اس نے اپنے ذہن پر زور دیا اور کہنے لگا یقال لہا کرب و بلا. اللہ مولا اس کا ایک نام کرب و بلا بھی ہے. اور حسین کہتے ہیں ارض و کرب و بلا، ہاں بے شک یہی وہ زمین ہے کہ جس کا نام کرب و بلا ہے، اسی کی ہمیں تلاش ہے، اسی کی ہمیں تلاش ہے. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہمارے خیمے لگائے جائیں گے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہمارا سامان لوٹا جائے گا، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہماری حد کی حرمت ہوگی، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہمارا خون بہایا جائے گا. جیسے ہی عباس علمدار نے سنا کہ یہاں پر خیمے لگائے جائیں گے، خیموں کے لگانے کا حکم دے دیا گیا، خیمے لگائے گئے. جناب زینب اپنی سواری سے زمین کربلا پر تشریف لائی اور اس خیمے کے اندر داخل ہوئی. جناب زینب خیمے میں داخل ہوئی، کچھ احساس کیا اور کہنے لگی اما فضا ذرا ادھر آئیے، کبھی بھی فرمائیے کیا حکم ہے. کہتا نا میرے بھائی کو تو بلائیے گا، حسین کو ذرا بلائیے گا، حسین باہر گفتگو کر رہے ہیں بنی اسد کے لوگوں سے. مگر جیسے ہی جناب زینب کا پیغام پہنچا فوراً آئے، زینب نے بلایا، خیمے کے اندر داخل ہوئے اور کہنے لگے ہاں زینب کیا کوئی خاص بات؟ کہا بھیا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی اور جگہ جا کر قیام کریں؟ کہا کیوں کیا وجہ ہے؟ کہا کہ بھیا بات اتنی سی ہے کہ جب سے میں اس زمین پر اتری ہوں اور خیمے میں داخل ہوئی ہوں میرا دل بے چین ہو رہا ہے، مضطرب ہو رہا ہے، اور بھیا میں کسی بیوی کے رونے کی آواز میں سن رہا ہوں. بھیا وہ آواز کچھ جانی پہچانی سے لگ رہی ہے، میرا دل بڑا بے قرار ہے. حسین مظلوم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے زینب پہچانا نہیں، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ ماں فاطمہ زہرا ہے. اجرکم اللہ، یہ ماں فاطمہ زہرا کے رونے کی آواز ہے. جناب زینب کہتی بھیا اما گریا کیوں کر رہی ہیں؟ کہا زینب اب تک نہیں پہچانا، یہ وہی زمین ہے کہ جہاں پر تمہارے بھائی حسین کا خون بہایا جائے گا. یہ شہادت سے پہلے میری ماں میرا مرثیہ پڑھ رہی ہے، میرا ماتم کر رہی ہے. جناب زینب یہ جملے سن کر کیا کیفیت ہوئی وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اگر حسین خیمے سے باہر آئے، بنی اسد کے لوگ منتظر، اور اب حسین ابن علی کہتے ہیں اے بنی اسد کے لوگوں، ہم اس زمین کو تم سے خریدنا چاہتے ہیں. بنی اسد والوں نے ہاتھ جوڑ لیا، کہا مولا آپ اگر یہاں قیام کرنا چاہتے ہیں تو اسے اپنی زمین سمجھے، جتنے دن آپ رکنا چاہیں ہمارے مہمان ہوئیے. کہا کہ نہیں بنی اسد والوں، چند دنوں کی بات نہیں ہے، اب تو ہمیں قیامت تک اسی زمین پر رہنا، اب تو یہ معاملہ قیامت تک رہے گا. قیمت بتاؤ، ہم تم سے اس زمین کو خریدنا چاہتے ہیں. قیمت طے ہوئی، حسین ابن علی نے زمین کربلا خریدی. اور اب حسین کہتے ہیں اے بنی اسد والوں، یہ زمین خریدنے کے بعد میں تمہیں کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، اگر تم چند شرطوں کو قبول کر لو تو میں یہ زمین تمہیں کو واپس ہبا کرنا چاہتا ہوں، ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. اور عزیزان اب جو حسین ابن علی نے کہا ہے نا، ایک عزادار اور ایک زائر حسین کی کیا قدر و منزلت ہے سمجھ میں آتی ہے. حسین نے کربلا پہنچنے کے بعد اکبر کو یاد نہیں کیا ہے، عباس کو یاد نہیں کیا ہے، قاسم کو یاد نہیں کیا ہے، آپ کو یاد کیا ہے، اپنے عزاداروں کو یاد کیا ہے، اپنے زائروں کو یاد کیا ہے. بنی اسد والے کہتے مولا ہم ہر شرط پوری کریں گے. کہا کہ بھائی پہلی شرط یہ ہے کہ جب ہم یہاں پر شہید ہو جائیں گے تو بعد میں ہمارے زائر آئیں گے اور پوچھتے ہوں گے کہ حسین ابن علی کی قبر کہاں پر ہے. دیکھو ہمارا زائر بڑا تھکا ہوا آئے گا، بہت شکستہ ہوگا، بہت خستہ ہوگا. دو کام کرنا، ایک تو یہ بتا دینا کہ حسین کی قبر یہاں پر ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ذرا اسے 3 دن کے لیے اپنا مہمان بنا دینا. اجرکم اللہ. ہمارے ظاہر کی خدمت کرنا، تین دن تک اسے اپنا مہمان بنانا۔ بنی اسد والوں نے وعدہ کیا، مولا ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے ظاہر کی خدمت کریں گے۔ تاکہ اگلی شرط یہ ہے کہ دیکھو جب ہمارے بے گور و کفن لاشیں یہاں پڑے ہوں گے، یہ فوج اشکیا یہاں سے چلی جائے، تو وعدہ کرو کہ تم آؤ گے اور ہمارے لاشوں کو دفن کر دو گے۔ بنی اسد کے لوگوں نے اپنے سر جھکائے، اپنے چہرے نیچے کیے اور کہنے لگے کہ مولا ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم آپ کے لاشوں کو دفن کریں گے۔ بنی اسد والے جانے لگے، جب جا رہے تھے تو حسین ابن علی کہتے ہیں اے بنی اسد والوں کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا ہم نے وعدہ کر لیا، ہم اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ کہا کہ ہاں جاؤ اپنے گھروں کو، مگر ایک کام تو کرو، ذرا اپنے گھر کی خواتین کو تو بھیجنا، میں تمہارے گھر کی بیویوں سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بنی اسد والے گئے اور گھر کی خواتین کو یہ کہا کہ مولا حسین نے تمہیں یاد کیا ہے۔ وہ بیویاں اپنی چادریں سنبھالتے ہوئے، اپنے حجاب درست کرتے ہوئے حیرت زدہ کہہ رہے ہم بھی اس قابل ہو گئے کہ فرزند رسول کی کوئی خدمت کر سکے۔ وہ آئیں حسین ابن علی کی خدمت میں، ہاتھوں کو جوڑا اور کہا مولا ہم کوئی خدمت کرنے کے قابل ہیں؟ کہا کہ بس اتنا وعدہ کرو، دیکھو یاد رکھنا جس طرح سے تم ہو نا، میرے گھر میں بھی خواتین ہیں، میری بہن کا نام زینب ہے، میری ایک بہن کا نام ام کلثوم ہے، میری ازواج میں لیلہ اور رباب ہیں، ذرا ایک کام تو کرنا، ان کا خیال کرتے ہوئے، ان کا لحاظ کرتے ہوئے ایک وعدہ کرو کہ اگر تمہارے مرد ڈرنے کی وجہ سے، خوف زدہ ہونے کی وجہ سے ہمارے لاشوں کو دفن نہ کریں، تو ایک کام تو کرنا، جب فرات کے قریب آؤ پانی بھرنے کے بہانے ہمارے لاشوں کے اوپر ایک ایک مٹھی خاک ڈال دینا۔ اجرکم اللہ، بنی اسد کی عورتوں نے وعدہ کیا اور جانے لگی، اور جب جا رہی تھی تو حسین کہتے ہیں اے بیویوں ذرا ایک کام تو کرنا، اپنے بچوں کو تو ذرا بھیج دینا۔ بنی اسد کی عورتیں سمجھ نہیں پائیں مگر گئیں اور بچوں کو تیار کیا، اے بچوں جاؤ تمہارے نصیب کھل گئے، آج فرزند رسول نے تمہیں یاد کیا ہے، شاید کوئی خدمت تمہارے سپرد کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ننھے ننھے بچے آئے حسین ابن علی کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، اپنے چہروں کو بلند کیا، اپنے ہاتھوں کو جوڑا اور کہا فرزند رسول ہم بھی آپ کی کوئی خدمت کر سکتے ہیں؟ حسین کہتے ہیں دیکھو جس طرح سے تم ہو نا، میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری ایک بیٹی کا نام سکینہ ہے، میرا بھی ایک 6 ماہ کا لال علی اصغر ہے، ذرا اس کو اپنے ذہن میں رکھنا اور پھر اس کے بعد وعدہ کرو اگر تمہارے ماں باپ یزیدی لشکر کے خوف سے ہمیں دفن کرنے کے لیے نہ آئے تو تم وعدہ کرو کہ کھیلنے کے بہانے کربلا کے ریگزار میں آؤ گے اور ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پر ڈال دو گے۔ ان بچوں کے آنسو ہیں کہ رکتے نہیں ہیں، بے اختیار گریہ کرنے لگے مگر وعدہ کیا، مولا ہم وعدہ کرتے ہیں ہم آپ کے لاشوں کو دفن کریں گے، مگر میں ہاتھ جوڑ کر سید سجاد سے کہوں اے مولا سجاد، یہ حسین کو اتنا تکلف کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جس کا جوان بیٹا موجود ہو کیا وہ آگے بڑھ کر اپنے باپ کو نہیں دفنائے گا؟ سجاد آنسوؤں کے ساتھ کہیں گے ارے سوال کرنے والے 11 محرم کو آ کر دیکھ تو لے، جس سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہو، پیروں میں بیڑیاں ہو، گلے میں توکے خاردار ہو، وہ اپنے بوڑھے باپ کو دفن کرے تو کیسے، اس کے لاشے کو دفنائے تو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔